بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عمّة كدرس جاري ہے اور آج کی نشست میں سورة العلق مختصر تفسير بيان کرتے ہیں. ارشاد باري تعالى ہے: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق مکی صورت ہے اور آیات 19 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ سب سے پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر نازل ہوئی ہے. قصہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاہلیت کے زمانے میں بھی کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، اور اپنے زمانے کے حسن اخلاق کے تعلق سے سب سے افضل ترین انسان تھے. معاشرے میں اگر سب سے بہترین لوگوں کا ذکر ہوتا تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سچائی اور امانتداری میں مثال بن کر رہ گئے اور لوگوں میں یہ بات عام ہوئی کہ الصادق الامین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدکاری اور محرمات سے اجتناب، اگرچہ باقی جو اس معاشرے میں جوان رہتے تھے وہ بدکاریوں کے ارتکاب کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی محفوظ فرمایا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور بت پرستی کو عیب سمجھتے تھے، جرم سمجھتے تھے، معاشرے سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جہالت کے اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور اس کھوج میں رہتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا کر رب موجود ہے، یہ رب عظیم ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، سوال اٹھتے تھے. یہ بت نہ تو ہمارے خالق ہیں نہ ہمارے مالک ہیں، ان کو سجدہ کیوں کیے جاتے ہیں، ان کے لیے نظر نیازیں کیوں کی جاتی ہیں، ان کا طواف کیوں کیا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت لوگوں نے بنائے رکھے تھے، یہ سب کیوں ہوتا ہے، یہ اس کے حقدار نہیں ہے. ناممکن ہے کہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم تراشیں اور پھر انہیں کو سجدہ کریں. تو خالق کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس برے معاشرے سے نکلنے کے لیے جبل ثور کی طرف گئے. غار تھی، غار حرا کے نام سے معروف ہے، جو شہر سے تھوڑے سے دور ہے، اب تو شہر کے اندر ہو چکا ہے، مکہ کا شہر بڑا ہو گیا ہے، اور یہ جبل ثور جو شہر کے اندر ہو چکا ہے، جبل نور بارک اللہ فیک، اور غار حرا اسی جبل میں ہے. تو وہاں پر چلے جاتے تھے اپنا وقت گزارنے کے لیے. الخلوہ پسند، خلوت پسند تھی، کیونکہ حق کا پتہ نہیں تھا حق کیا ہے، اور کئی راتوں تک وہاں پر جاتے اور اس غور و فکر میں رہتے، اس سوال کے جواب کے تلاش میں تھے کہ میرے رب ہم سے کیا چاہتا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا، کوئی پتہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر ہوا نبوت کا, 40 سال کی عمر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلے وحی لے کر گئے. اچھا, اس سے پہلے جو ہے یہ خلوت کیوں پسند ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ ہوا. وہ کیا ہوا؟ نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ سچے خواب آنا شروع ہوئے, اور رؤیت الصادقہ, خواب میں کوئی چیز دیکھتے صبح اٹھتے تو بالکل وہی ہوتا ہے جیسے خواب میں دیکھا ہے. فلق الصبح, جیسے کہ صبح روشن ہوتی ہے اور جو رات کے طریقے ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, اسی طریقے سے رات کو خواب دیکھ صبح خواب سچا ہوتا ہے. وہ یہ نبوت کی علامات میں سے ہے, سبحان اللہ. سچا خواب جو ہے بلکہ نبوت کا چھلیس وہ حصہ ہے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. پھر آہستہ آہستہ دوری اختیار کی, اور پھر سب سے پہلے وحی جو ہے وہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین علیہ السلام آئے, یہ وہ عظیم فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کے ذمہ یہ کام سونپا ہے کہ وحی لے کے جانی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف. سب سے پہلے وحی قرآن مجید کی یہ سورت, اس سورت کی جو پہلی 5 آیات ہیں, اقرا سب سے پہلا لفظ ہے وحی کا, سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ اقرا. دوسرا ہے بسم ربک الذی خلق, بعد میں جو ہے اقرا, پڑھیے, قراء سے قرا یقرا اقرا فعل امر ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اچھا, کوئی شخص, یعنی جو صحیح بخاری کے حدیث میں آیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, اس کے 2 معنی بنتے ہیں, میں نہیں پڑھتا, میں پڑھ نہیں سکتا, میں نہیں پڑھتا میں کیا پیغام ہے؟ انکار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والے نہیں ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ میں پڑھ نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو پڑھ لکھا نہیں جانتا اسے امی کہتے ہیں. جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہُو الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْہُمْ, اسے نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا انہی میں سے, یعنی انہی جیسے امی ہے. قوم میں امیت عام تھی, اکثر لوگ ایسے جو پڑھے لکھے نہیں تھے. قریش میں دیکھیں, اس زمانے میں سردار تھے, اپنے زمانے کے معروف قوم تھی, لیکن پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, اکثر ان پڑھ لوگوں کی تھی. اگر اس زمانے پڑھے لکھے بھی تھے, بہت کم تھے جو پڑھے لکھنا جانتے تھے, اکثریت جو غالب تھی وہ ان پڑھ تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ انہی میں سے, امیوں میں سے رسول بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, پڑھے لکھے نہیں جانتے تھے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھنے لکھنے سے کیا تعلق ہے اس کا بھائی؟ کوئی شخص آپ کو کہتے ہیں جملہ دہرا سکتے ہیں کہ نہیں آپ, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ حریر کے ایک کپڑے پر جو جنت سے تھا اس پہ لکھا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. شمعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس حریر کے ٹکڑے پر یہ لکھا ہوا تھا. ورنہ سے بخاری کی اس روایت میں ما انا بقارئ سے کیا مراد ہے؟ میں ان پڑھ ہوں. اب ان پڑھ جملہ تو دہرا سکتا ہے نا, تلقی سے جب کان میں آواز پڑھتی ہے تو دہرانا تو آسان ہے. تو انکار کر کے مطلب یہی ہے, انکار سے مراد یعنی میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ کچھ لکھا ہوا دکھایا گیا ہے. اچھا, اقرا پڑھیے فعل امر ہے, سب سے پہلے وحی جو ہے. ذرا غور کریں, آج ہمارا حال دیکھیں مسلمانوں کا, اقرا میں ہم کہاں پہ ہیں؟ اقرا پڑھنا, تعلیم. اب ذرا غور, جگہ کون سی ہے؟ مکہ کا شہر ہے, ہر طرف پہاڑ ہیں, صحرا ہے, پڑھے لکھے لوگ کوئی بھی نہیں ہے, جیسے کہ امی میں نے بتایا فی الامین رسول منہم. سب سے پہلے وحی کیا ہے؟ اقرا. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ کہ علم حاصل کرنا اساس ہے اس دین کی. سب سے پہلے وحی اقرا ہے, اور توحید سے پہلے کیا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ. توحید پر بھی, کلمہ توحید پر بھی عمل نہیں ہو سکتا سوائے بغیر علم کے. تو علم نور ہے, قرآن مجید کو پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, تو علم کی بصیرت پر سمجھ کے پڑھیں, صحیح تلفظ سے پڑھیں, حق ادا کریں قرآن مجید کا, کیونکہ ہم نے عمل کرنا ہے قرآن مجید پر. عمل کیسے کریں پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے سب سے پہلے وحی اقرا. اس زمانے میں جتنی بھی دنیا موجود تھی سب میں جہالت کی تاریکیاں تھیں, ظلمتیں تھیں. اگرچہ دنیا میں کوئی تعلیم موجود تھی بعض تہذیبوں میں, لیکن وہ ایسا علم تھا جو دنیا کی حد تک تھا, وہ جو ہے مٹیریلسٹک, صرف اپنے طمع کے لیے, اپنے فائدہ کے لیے اور اس تعلق سے تھا. کوئی ایسا علم نہیں تھا جس میں کوئی خیر کا نور ہو, جو پوری دنیا کے لیے جس میں خیر ہو, ایسا موجود نہیں تھا. جو انبیاء کی تعلیمات تھی گزرے انبیاء کی, وہ دفن ہو چکی تھی, ختم ہو چکی تھی. تو اقرا پڑھیے. اچھا کیسے پڑھیے, یہ بھی جواب ہے. ایک تو پڑھنا ہے, اساس توحید ہے, کلمہ توحید سے ابتدا کرنی ہے اور علم کی روشنی میں سمجھنا ہے, پھر آگے بڑھنا ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہے لا الہ الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ بنیادی پیغام ہے سارے قرآن مجید کا. اگر آپ نے قرآن بھی پڑھا بھی ہے, تلاوت بھی کی ہے, بلکہ 10 قراءات بھی حاصل کر چکے ہیں, لیکن قبر کا طواف کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں قرآن کے پڑھنے کا, اور ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کئی لوگ فخر سے بات کرتے ہیں سینہ تان کے, بھئی ہمارا فلاں بزرگ اس کے پاس 10 قراءات کا ماہر ہے, وہ 10 قراءات سے قرآن کی پڑھتا ہے, لیکن ہے قبر پرست. کیا فائدہ اس کو اس قرآن مجید کی تلاوت کا, جب بنیادی پیغام کو اس کی خبر ہی نہیں ہے, اس پہ عمل ہی نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہے؟ تو اقرا علم کی روشنی ہے, اور دین اسلام کے اساس علم ہے, اور ہر مسلمان کو اہل علم سے ہونا چاہیے, علم و بصیرت کی روشنی میں عبادت کریں. کیونکہ باقی جو جتنی ادیان گزرے ہیں اس میں تحریفیں ہوئی, دین اسلام تو ایک ہی دین ہے, ہر نبی کا دین ہے, تحریف ہوئی ہے جہالت کی روشنی میں, جہالت کی تاریکی میں, یعنی وہ عمل کرتے رہے. غیر مغضوب علیہم الضالین کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں, عمل وہ بھی کرتے تھے, یا تو علم کے خلاف عمل یا بغیر علم کے عمل تھا, اس لیے یہ وعید ان کے لیے تھی. تو علم کی روشنی میں عمل کرنا یہ دین اسلام ہے. جہالت میں جہالت کی کوئی گنجائش ہے میرے بھائی؟ دین اسلام میں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عمل علم کی روشنی میں ہوگا, عقیدہ علم کی روشنی میں ہوگا, معاملات علم کی روشنی میں ہوں گے, سارا دین علم کی روشنی میں ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ کی مدد نہیں تو اقرا بھی نہیں. تو اللہ کے نام سے مدد طلب کرنی ہے, اور بسم اللہ ہم کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کہتے ہیں نا. سنت کے مطابق کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, جب خارج ہوتے تب بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے امور میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں؟ نمبر ایک, استعانت, مدد طلب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ, اگر تیری مدد نہ ہو تو میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں, لائق ہی نہیں ہوں میں. تو تیری مدد ہے تو میرے اندر بھی کوئی قابلیت کا امکان ہے, تیری مدد نہیں ہے تو کچھ کام بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا, برکت. بسم اللہ میں آپ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ میری مدد بھی فرما, اس میں برکت بھی عطا فرما. کتنی خوبصورت الفاظ ہیں, کتنی خوبصورت معنی ہے. اچھا, یہاں پہ بسم اللہ نہیں, اقرا بسم اللہ نہیں, اقرا بسم ربی کا ہے. رب کیوں ہے؟ اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مقام کیا ہے؟ ربوبیت کا مقام ہے, وحی حکم ہے, رب کا حکم ہے. تلاش کی چیز کی تھی, کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا تھا, پتہ تھا نا. اب رب کے کیا حکم ہے؟ اقرا, روشنی ہے. تو پہلے تو پتہ چل گیا, سب سے پہلے اچھا پڑھنا ہے اور پتہ لگانا ہے علم کی روشنی میں. اقرا سے مراد یہ نہیں کہ اپنے لازم میں پڑھا لکھا ہو جانا ہے, اور بلکہ یہ مراد ہے, اقرا سے مراد کہ علم کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے, چاہے وہ سننے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وفات تک بھی امی رہے, پڑھنے لکھنے نہیں جانتے تھے. تو اقرا سے مراد یہ نہیں کہ پڑھا لکھنا سیکھو, بلکہ اقرا سے کیا مراد ہے؟ علم حاصل کرو, اسے یہ مراد ہے. ربک, اپنے رب کے نام سے, مقام ربوبیت کا ہے, الوہیت کا بھی حکم نہیں آیا ہے, توحید عباد کا حکم ابھی آنا ہے, سب سے پہلے وحی ہے. اور ابو جہل و ابو لہب بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, یہ نہیں مان کے تیار نہیں کہ وہ سچا معبود ہے. تو رب کا ربوبیت کا ذکر, پھر اللہ کے خالق جسے پیدا کیا, کس چیز کو پیدا کیا؟ ہر چیز کو پیدا کیا. اگر مفعول یہاں بیان کر دیا جاتا, انسان کو پیدا کیا یا جن کو پیدا کیا, تو محدود ہو جاتا. جب مفعول کو حذف کر دیا, اس سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کا خالق ہے. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے. مفعول کو حذف کر دیں جس نے پیدا کیا, یعنی ہر چیز کو پیدا کیا. اگر متعین کر دیتے, اچھا انسان کو تو اللہ نے رب نے پیدا کیا, جن کو کس نے پیدا کیا, جانور کس نے پیدا کیا, سوال اٹھتے نہ اٹھتے. جب محذوف کر دیا مفعول کو, اس سے کیا مراد ہے, یعنی پوری کائنات ہر موجودہ جتنی بھی مخلوقات سب کو پیدا رب نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا. اچھا, خلق الانسان من علق, انسان کو علق سے پیدا کیا, جمع ہوئے خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا. جب خلق کا ذکر ہوا, اب سب سے شرف والا مخلوق کیا ہے, یہ انسان ہے. انسان کو پیدا کیا, لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے, ایک جمع ہوئے خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا ہے. شرف والا انسان کی حقیقت جمع و خون ہے, نطفہ ہے, یہ حقیقت ہے اس کی. اسے گھمنڈ میں نہ آ جائے میں اشرف مخلوقات ہوں کیونکہ میں انسان ہوں تو میں نے جو کچھ بھی کرنا مرضی سے کرنا. نہیں, تیرا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اقرا فعل امر, تم مأمور ہو, تمہارا حکم نہیں چلے گا, تیرے رب کا حکم چلے گا تمہاری زندگی میں. اور اپنے اوقات دیکھ لو انسان, تمہارے اوقات کیا ہے, خون کی ایک نطفے سے ٹکڑے سے تمہیں جمع و خون سے پیدا کیا گیا ہے. جو جسم پہ لگ گیا تو کراہت آتی ہے, اس لیے یہاں پر سبحان اللہ خلق الانسان من علق, علق کا ذکر ہے. اچھا, بعض آیات میں آئے ہیں پانی سے پیدا کیا ہے, بعض میں آئے ہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, بعض میں آئے ہیں کیچڑ سے پیدا کیا ہے, بعض میں آئے کہ فخار سے, سلسال کل فخار سے پیدا کیا گیا ہے, اور بعض میں نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے. تو کیا تواد ہے؟ تواد نہیں ہے. اسے کیا مراد ہے؟ انسان کی تخلیق مختلف سٹیجز ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سے پیدا کیا, مٹی ہے, پھر پانی ہے, مکس کیا گیا, پھر طین بنا, کیچڑ بنا, پھر اسے فخار کی طرح بنایا گیا, سوکھنے کے لیے رکھ دیا گیا, سوکھ گیا پھر فخار ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر اس پر روح پھونکی گئی, پھر انسان بنے, پھر ان کے نطفے سے, نطفہ انسان آدم کی اولاد کے نطفے جو ہمارے بھی ہوتے ہیں انسانوں کے, نطفے سے پیدا ہوا, پھر وہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہوا, علقہ مضغہ میں تبدیل ہوا, پھر مضغہ کو ہڈیوں, پھر گوشت وغیرہ بنایا گیا ہے, پھر اسے خلق آخر کیا گیا ہے. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں, کوئی تضاد نہیں ہے. انسان اس مراحل سے گزر کے پیدا ہوا ہے. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. دوبارہ اقرا کا دوسری مرتبہ بھی حکم آیا ہے کہ اے انسان, تیرا شرف اسی اقرا میں ہی ہے, تیرے تخلیق میں نہیں ہے. اگر تیرا کوئی تیری کوئی قدر و قیمت ہے اس دنیا میں, انسان اور بھی رہیں گے, لیکن اقرا والے سب نہیں رہیں گے, اہل ایمان سب نہیں ہوں گے, اہل توحید سب نہیں ہوں گے. شکل سے خوبصورت ضرور ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی, وہ اسے خون کا ٹکڑے ہی رہیں گے جس کو دیکھتے کراہت آتی ہو. تو اقرا دوبارہ سے دہرایا گیا ہے. پہلا اقرا ہے کہ رب کائنات یہ حکم دے رہا ہے اقرا کا. دوسرا اقرا ہے اب شرعی حکم آنے والا ہے, اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. رب کریم ہے اور الاکرم بھی ہے, سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. دنیا میں لوگ آئیں گے جن میں سخی ہوں گے, کرم کرنے والے ہوں گے, لیکن سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا ہے, رب کا ہے, کیونکہ اس نے حکم دیا ہے اس اقرا کا, علم حاصل کرنا, علم کی روشنی کا. وہ تیرا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے سکھایا, تعلیم دی قلم سے. قلم کے دو معنی ہیں, ایک معنی قلم جس سے لکھا جاتا ہے, جس نے قلم سے تعلیم دی ہے. انسان علم حاصل کرتا ہے, لکھتا ہے اور پڑھتا ہے, لکھتا قلم سے ہے پھر اسے پڑھتا ہے اپنی آنکھوں سے. دوسرا معنی ہے چھوٹے سے لے کے بڑے علم تک تعلیم دی ہے, قلیل سے جو کم ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا, کیونکہ علم یکدم ایک وقت میں سارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتے پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں. اسے بھی یعنی قلم کے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. انسان پیدا ہوتا ہے, کوئی جانتا ہے کوئی چیز؟ ایک چیز جانتا ہے بس, کیا؟ رونا جانتا ہے سب سے پہلے. بارک اللہ بھی آتا ہی روتا ہے, وہ رونا اس کے لیے زندگی ہوتی ہے. جب نہیں روتا تو ڈاکٹر اسے مارتے ہیں, رلاتے ہیں اسے, دیکھیں وہ اچھا مارتے بھی کیسے, الٹا کر کے مارتے ہیں. اگر الٹا کر کے مارنا بڑوں کو سزا ہوتی ہے کہ نہیں, یعنی آتے سزا ملتی ہے بیچارے کو، اس لیے رونا ہے تو خود رو لو، نہ تو سزا مل رہی ہے، دنیا ایسی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیا خیر جس میں رونا دھونا ہو، اس کی ابتدا رونے سے ہوتی ہے اور انتہا کی چیز سے ہوتی ہے، روتے ہوئے آتے ہیں اور رولا کے جاتا ہے. یہ دنیا حقیقت دیکھ لیں آپ، یہ دنیا کی حقیقت. اس لیے دنیا رونا دھونا نہیں ہے، تنگی ہوگی دنیا میں، تکلیف ہوگی دنیا میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو خزانے، واللہ اتنے خزانے ہیں کہ عام کر دے اپنے خزانے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کیوں آزماتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے نمازی ہیں لیکن بے روزگاری ہے، روزگار چھن گیا ہے. سبحان اللہ، حکمت اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب دے دے، کافروں کو دیا ہوا ہے، ملٹی ملینئرز ہیں، دنیا کے سب سے بڑے امیر کون ہیں آج، جو رب کو ایک سجدہ بھی نہیں کرتے، جو رب کو مانتے نہیں ہیں. جو رب کو ماننے والے ہیں، اگر تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا، میں نے دیا تھا تو اس نے شکر کیا تھا، اچھا اب لیتا ہوں، صبر کرتا کہ نہیں کرتا، تو شکر کرنے سے کامیابی ہے اور صبر کرنے سے بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. اسے پریشان نہ ہو، واللہ اگر رزق ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھولتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا چاہیے. جو کافروں کو دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، ہمیں محروم کرے گا؟ نہیں، واللہ محروم نہیں کرے گا، لیکن آزمائش اور شرف کی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. علم الانسان ما لم يعلم، پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے، ایک تو روتا ہے، نہیں روتا تو رولاتے ہیں، پھر وہ ایک چیز جانتا ہے کہ دودھ اس نے کیسے پینا ہے، اور یہ خود علم حاصل نہیں کیا، اس رب نے اسے تعلیم دی ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ تم نے ماں کے دودھ کو پینا ہے، کس طریقے سے آپ نے نگیٹو پریشر سے اپنے منہ سے سک کرنا ہے، دودھ کو پینا ہے. واللہ دنیا کی ساری طاقت مل جائے بچوں کو سکھا دے تو نہیں سکھا سکتی. اللہ کا کرم نہ ہوتا نا، یہ خاص کرم، ربک الاکرم، یہ خاص کرم نہ ہوتا ہم زندہ نہ رہ سکتے. واللہ کوئی دنیا کے سب سے بڑے عالم کو لے کے آئے، یہاں پر لوگ چاند تک پتہ نہیں کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس بچے کو اگر یہ تعلیم نہ دے فطرت میں کہ دودھ کیسے پینے، بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے. کس نے تعلیم دی ہے؟ بچے جو ہی ماں کے سینے سے لگتا ہے پینا شروع کر دیتا ہے. ہم اسے بتاتے بچہ کیسے پینا ہے، کوئی بتا کے دکھائے، اور بچہ اگر نہیں پیتا، منہ میں چھالے پڑ جائے، بیمار ہوتا ہے تو کتنی پریشانی ہو جاتی ہے والدین کے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، زندگی سے دودھ میں ہے. علم الانسان ما لم يعلم، پھر آگے آگے جتنی بھی انسان کو بولنا انسان سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، بیٹھنا سیکھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پھر علم حاصل کرتا ہے، دنیاوی علم ہے، دینی علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ کس کے حکم سے ہے، کس کی اجازت، کس کے کرم سے ہے؟ رب کے کرم سے ہے سبحانہ و تعالی. اب شرع علم کا معاملہ آ رہا ہے کہ اب شریعت وحی نازل ہو، سب سے پہلے وحی ہے، یہ 5 آیتیں ہیں. علم الانسان ما لم يعلم، اب ایسا علم آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی نہ تھی، تلاش ہے. اب ذرا یعنی تسلی رکھیں، ابھی آپ کو وہ خبر بھی دی جائے گی جس کی آپ کو تلاش ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ وسلم راستے کی تلاش میں تھے، حق راستہ کہاں پہ ہے، میں رب اسے کیا چاہتا ہے، کیسے پہنچوں گا میں. یہ سورۃ الضحیٰ میں اسی کا ذکر ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس نے تمہیں یعنی راہ راست سے ہٹا ہوا دیکھا، پھر ہدایت دی، یہ ہدایت ہے. بعد میں پھر کچھ آیات نازل ہوئیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کا حصہ ہیں. اور یاد ہے کہ جو آیات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، قرآن مجید کی 23 سال میں نازل مختلف موقعوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صحابہ وحی لکھتے کہ کہاں پر اس آیت کو لکھنا ہے، کس صورت میں شامل کرنا ہے. پھر اگلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی کچھ عرصے کے بعد، اس میں یہ آیات تھیں. اگر اس کے بعد سورۃ المزمل کی آیات نازل ہوئیں، سورۃ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، وہ پھر بعد میں، تو یہ ایک ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک سورت کے حصہ بنایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس آیت کو اس کے بعد لکھنا ہے. تو جو قرآن کی ترتیب ہے، آیتوں کی ترتیب، یہ توقیفی ہے، یاد رکھیں، آپ وسلم کے حکم سے ہے، یہ وحی کے ذریعے سے ایسے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا ان الانسان لا یطغى ان رآہ استغنى، ہرگز نہیں، انسان اگر اپنے تئیں غنی یا بے پرواہ دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس صحت ہے، عافیت ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، روزگار ہے، سواری ہے، گھر ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. جب یہ دیکھتا ہے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے تو اپنے رب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. کلا ان الانسان، ہرگز نہیں بھی اس کے، یعنی حقیقتا انسان کی یہ حالت ہے، جبکہ وہ انسان ہے. ہم مومن کی بات نہیں کریں، کس کا ذکر ہو رہا ہے ابھی تک؟ انسان کا. ابھی وحی پہ عمل کرنا ہے. علم انسان علم یعلم، اقرا کی بات ابھی آنی ہے. اقرا کے بغیر انسان کی کیا حالت ہے؟ یہ حالت ہے. اگر اقرا کو زندگی سے نکال دیں تو کیا انسان کی حالت ہے؟ سرکش ہوتا ہے. جب دیکھتے کہ اللہ کی نعمتیں میں وہ ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے، اس کریم الاکرم رب کی کرم ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ بے پرواہی سے کام لیتا ہے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس مال ہے، رب سے کیا مال مانگوں میں، کیا ضرورت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، روزگار ہے، سب تو ہے میرے پاس، تو رب سے کیا مانگوں میں، کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. انسان کا یہ کرنا طغیانی ہے، یطغا، حد سے گزر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ پسند نہیں ہے. تمہیں دیا ہے تو شکر کرو، اور شکر عمل سے کیا جاتا ہے، صرف زبان کلامی نہیں کیا جاتا. شکر کرنا ہے انسان، تجھ نے شکر کرنا ہے، اپنی انسانیت پر الگ سے شکر کرنا ہے، ورنہ تم جانور بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے، پھر مسلمان پیدا کیا ہے، پھر تمہیں عقل سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، آنکھوں کے نور سے نوازا ہے جبکہ اندھے لوگ موجود ہیں، کانوں کی قوت سماعت سے نوازا ہے جبکہ بہرے موجود ہیں، زبان کی سے نواز جبکہ گونگے موجود ہیں، حرکت سے نواز جبکہ ڈولہے لنگڑے موجود ہیں، عقل سے جبکہ پاگل موجود ہیں دنیا میں. تو کتنی نعمتیں والله ہم گن نہیں سکتے. سب کا شکر ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا کریم رب ہے. ان الی ربک الرجعا، بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اے انسان تو جتنی سرکش ہو جائے، اے انسان تو جتنی ہی حد سے گزر جائے، طغیانے پر اتر آئے، تیرے واپس کس کی طرف ہے؟ دیکھ بار بار ربی کا ذکر ہے، رب کا ذکر ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، تمہارا مشکل شو حاجت طرف ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. جتنی بھی گھمنڈ کرنا ہے کر لے، جتنی ہی طغیانی کرنی ہے کر لے، واپسی کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف ہے، اسی کا حکم چلے گا. اور یہ معنی عام ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی واپسی رب کی طرف، حساب اسی نے لینا ہے، یہ معنی مقصود ہے یہاں پہ. اس سے زیادہ عموم میں اگر شرعی اختلاف ہو جائے تو قراسوں کی طرف واپسی ہے، اپنی مرضی تری نہیں چلے گی. اب دینی اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے میں، فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو جیسے تمہیں تعلیم دی گئی ہے اس پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. اب تیرے واپسی تیرے رب کی طرف ہے. پھر اسے مزید طغیانے کا ذکر کرتے ہوئے، سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے، اسی زمانے میں ایک واضح مثال سامنے آ گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور دشمنوں کے لیے سخت وعید ہے. قصہ سنیے ذرا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى، کہ آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے. دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک ہے منع کرنے والا، دوسرے جسے منع کیا جا رہا ہے. منع کرنے والا ابو جہل ہے اور اسے منع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس چیز سے منع کیا ابو جہل نے؟ نماز سے. ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى. قصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے کئی مرتبہ دیکھا اور یہ خبر بھی بار بار پہنچی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبے کے قریب نماز پڑھتے ہیں، جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. ذرا غور معاشرہ دیکھیں کیسا معاشرہ تھا. نماز سے انتشار پیدا ہوتا ہے، نماز سے لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں، نماز سے لوگ دور بھاگتے ہیں، نمازی کو ستاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نماز کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے میں آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ فتنہ ہے نعوذ باللہ. جسے آج کل کے زمانے میں جو دعوت السلفیت کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، دعوت السلفیہ جو ہے یہ لوگوں کو جدا کر، دعوت السلفیہ جو ہے یہ مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. سبحان اللہ، کوئی فرق ہے؟ واللہ کوئی فرق نہیں ہے. بعض لوگوں میں جہالت یہاں تک بھی پہنچ جائے کہ حق پر نور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. الغرض تو ابو جہل نے یہ کہا کہ اے محمد، دھمکی دی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے میں نے دوبارہ دیکھا نا یہاں پہ کعبے کے قریب نماز پڑھتے ہوئے تمہاری خیر نہیں ہے، میں تمہاری گردن کچل دوں گا، اور دھمکی دے دی وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارأیت ان کان علی الہدى، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو نمازی ہے، جسے نماز سے روکا جا رہا ہے، اگر یہ ہدایت پر ہے تو کیا اسے روکنا چاہیے؟ سوال دیکھیں آپ، ارأیت سوال یا جملہ ہے، کیا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی کی تکلیف نہیں دے رہا، اپنے رب سے عبادت میں مصروف ہے، رب کی عبادت میں مصروف ہے، ارأیت ان کان علی الہدى، اگر ہدایت کے راستے پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے تقوی کی، یہ خود تقوی پہ ہے، او سے مراد یا دوسروں کو نصیحت دیتا ہے تقوی کی، اپنے رب سے ڈرنے کی، راہ راست اختیار کرنے کی، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی، کہ اسے تب بھی روکنا چاہیے؟ کوئی بھی عقل مند انسان کیا جواب دے گا؟ نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ شر اس میں تو ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے، کہاں شر ہے اس میں؟ رأیت ان کذب وتولى، بھلا دیکھیں اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، مجھے دیکھیں اگر یہ جھٹلائے اور منہ موڑے، کون ہے یہ؟ ابو جہل، جھٹلایا ہے حق کو اور منہ موڑا ہے حق سے، جھٹلایا زبان سے ہے، منہ موڑا ہے اپنے عمل سے، تو قولا و فعلا مخالفت کی ہے حق کی، دیکھیں انتہا دیکھیں آپ، کذب و تولی، تکذیب زبان سے ہوتی ہے، تولی عمل سے ہوتا ہے، جسم سے ہوتا ہے، یا ایسا سرکس ہے یہ شخص کہ کسی بھی طریقے سے حق مان کر تیار ہی نہیں ہے، نہ اپنی زبان سے مانتا ہے، نہ اپنے فعل عمل سے مانتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ابو جہل یہ جانتا ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لیکن شرک کرتا تھا، بدو عبادت کرتا تھا، نماز اس لیے روکتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے روکا تھا کیونکہ نماز کا طریقہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ سجدہ بتوں کو تو کرتے تھے لیکن صرف اللہ کو سجدہ کرنا اس سے منع کرتے تھے، سجدہ کرنا تو بتوں کو سجدہ کرو، صرف اللہ کو سجدہ مت کرو، ان ھذا لشیءٌ عجاب، یہ عجیب بات لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کو معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کرو، یہ کہاں، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے ان کے نزدیک، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یقیناً وہ جانتا ہے، وہ یرا سے مراد کیا ہے؟ ایک تو آنکھوں کا دیکھنا، یعنی انسان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنتے بھی جو وہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو دل میں چھپاتے یہ بھی جانتا ہے، اور یارا سے مراد میں دیکھ رہا ہوں، اس سے دھمکی بھی ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں پکڑوں گا بھی ضرور، میں سارے معنی موجود ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، جواب کیا ہے اس کا؟ بے شک وہ جانتا ہے، سب جانتے ہیں، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، یقیناً یا ہرگز نہیں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اگر باز نہ آیا تو پیشانی سے پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے، ناس یہ کہتے ہیں پیشانی کو، یعنی ہم اس کو میں بال لکھے ہوئے، بال نہیں سے مراد نہیں، پیشانی خود پیشانی مراد ہے اس سے، وہ باز بھی بال بھی کسی کو دیکھا جاتا ہے، کسی کو تدلیل کروں تو پیشانی سے پکڑ کے بالوں سے اسے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تدلیل کے لیے، تحقیر کے لیے، کل لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ، تو اس ناصیہ سے پکڑ کے ہم گھسیٹیں گے، اس سے مراد دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، یہ کیسی پیشانی ہے؟ ناصیہ کاذبۃ خاطئہ، جو خیر سے روکتے ہیں، جو نماز سے روکتے ہیں، جو توحید سے روکتے ہیں، جو سنت سے روکتے ہیں، جو مذہب السلف سے روکتے ہیں، جو حق سے روکتے ہیں، خرابی کہاں پہ ہے؟ یہ دماغ میں خرابی ہے، سر میں خرابی ہے، اسے ناصیہ میں خرابی ہے، کیسی پیشانی؟ ناصیہ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی گنہگار پیشانی ہے، جھوٹی ہے، حق کو جھٹلایا، خاطئہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کی ہے، دشمنی مول لی ہے، دھمکی دی ہے کہ میں تہس نہس کر دوں گا، میں قتل کر دوں گا، میں گردن رو دوں گا، میں فران کروں گا، میں یہ ابو جہل کا قول تھا، اور ہر باطل والے یہی کہتے رہتے اہل حق کو، اچھا ناسے کا ذکر اس میں بھی یہ بھی دیکھ لیں کہ جب میڈیکل میں ہم دماغ کو پڑھتے ہیں, اگرچہ دماغ پورا نہیں پڑھ سکے آج تک, اللہ کی یہ عظیم مخلوق دماغ جو ہے واللہ آج تک اس حقیقت کوئی جان نہیں سکا, جیسے روح نہیں جانتے ہم حقیقت روح کی کیا ہے, کوئی نہیں جان سکتا, دماغ کی حقیقت والله کوئی نہیں جان سکتا آج تک, صرف تھیوریز ہیں. یہ ہو سکتا ہے, اچھا میموری جو ہے ہم جو انسان اپنا حفظ کر لیتا ہے, حافظہ جو انسان کا ہے, یہ کیا چیز ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں دماغ میں چلی جاتی ہے ہم اسے محفوظ کر دیتے ہیں؟ کیا ہوا ہے, پانی ہے, کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ محسوسات ہیں نا, ہم مٹیریلسٹک بات کریں, حسی بات کرتے ہیں نا. اچھا وہ کیا چیز ہے؟ میڈیکل کہتے پروٹینز ہوتے ہیں, جس کو پروٹین نہ ہو یا پروٹین کی کمی ہو اس کا حافظہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ علم, اس لیے یقیناً نہیں ہے, وہ کچھ جواب تو ہونا چاہیے, کیونکہ میڈیکل میں تو کہتے کوشچن مارک بھی ہوتا ہمارے پاس, ہم ہر چیز اگرچہ والله بہت کوشچن مارکس ہے. دماغ بھی جو دماغ ہے یہ کیا ہے؟ اچھا نیورونز جو آپس میں جو یہ دماغ کے جو خلی ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں, عجیب سے پتہ نہیں کتنی ہزار کلو میٹر کا نیٹورک ہے یہ, آپ سوچ نہیں سکتے, چھوٹے سے کھوپڑے کے اندر کیسے آپس میں کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں, اچھا آنکھ دیکھ رہی ہے, کان سن رہے ہیں, زبان چل رہی ہے, ہاتھ پاؤں سب اپنی جگہ پہ, دل دھڑک رہا ہے اور نسیں چل رہی ہیں سب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا ایک ہوتی ہے شارٹ میموری, ایک ہوتی ہے لانگ میموری, ہم اس کی ہم جب بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان صرف سن لیتا ہے یاد کر, جسے رٹا لگانا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ سمجھ کے اسے یاد کر لیتا ہے, ایکسپلینیشن سمجھ. اچھا جو رٹے مارے ہوتے ہیں اس کے دماغ کے حصہ ہوتا ہے جو کان کے اوپر والا ہے, قریب کس چیز کے ہے؟ کان کے, یاد رکھ لیں آپ. سنتا ہے فوراً محفوظ کر لیتا ہے, اگرچہ فوراً نہیں جاتا کان سے, یہ کان سے سنتا ہے, پھر اس کا لمبا پروسیس ہے دماغ میں کیسے جاتا ہے وہ, پھر کیسے اس حصے میں جاتا ہے, لیکن کان کے لیے یاد کرنے کے لیے. اگر آپ اس شارٹ میموری کو لانگ میں کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہاں سے لے کے ماتھے کے پاس یہاں پہ آنا چاہیے اسے, جو فرنٹل لوب ہے, ٹیمپرل لوب ہے دماغ کا یہ کان کے والا, پھر فرنٹل لوب یہ ہے, یہ حصہ دماغ کا ہے. انسان جو سوچتا ہے, سوچ بچار انسان کی اس حصے میں ہے, یہاں سے وہ سوچتا ہے, یہاں پہ وہ فیصلے کرتا ہے, اور یہاں پر وہ اپنی جو ایکسپلینیشنز ہے اور جو شرح وغیرہ کی بات ہوتی ہے یہاں پر موجود ہوتی ہیں ساری, اس حصے میں, ٹھیک ہے نا, جو اگلا حصہ ہے پیشانی والا حصہ ہے, یعنی پیشانی کے پیچھے جو فرنٹل لوب ہے یہاں پہ. اور اگر آپ یعنی کسی چیز کو یعنی محفوظ بھی, طلب علم ہے آپ, محفوظ بھی کرنا چاہتے تو اس کے میں خاص بتاؤں گا انشاءاللہ, چار سٹیپ ہیں اس کے, کس طریقے سے کرنا ہے, چار پانچ سٹیپس ہیں اس کے. تو یہاں سے اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے, یہاں سے جو شارٹ میموری یہاں پر لانے کے, یہاں تک لانے کے لیے کس طریقے سے, اس کا سمپل طریقہ بتا دوں کہ سب سے بہترین طالب علم کون ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے. کیسے؟ یعنی جب آپ دوسروں کو, آپ یہ سوچیں کہ میں نے دوسروں کو پڑھانا ہے, آپ کیسے سمجھیں گے؟ ذرا سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے, رٹا لگا کے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو کیا ہوگا؟ رٹا تو اپنے تو آپ پاس ہو سکتے ہیں, کام چلے گا. تو رٹے سے نکلنے کے لیے کیسے نکلیں گے آپ؟ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, سو سمجھیں آپ, حقیقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نوٹس بنائیں گے, سمجھیں گے, نہیں پتہ چلے گا تو سورس کی طرف جائیں گے, پوچھیں گے اور پورا آپ ایک تیار کریں گے, پھر جا کے آپ دیکھیں آپ یہاں سے نکال کے یہاں تک لے کے آئے ہیں. سمپل طریقہ میں نے بتایا کیا ہے, کہ آپ نے کسی اور کو تعلیم دینی ہے, کیسے دیں گے؟ آپ کی زبان بالکل ایسے الفاظ ہوں گے جو بالکل آسان ہوں, مشکل الفاظ آپ نکال لیں گے. آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں, بچہ جس کو سمجھ لیں آپ, آپ میتھ پڑھاتے خود آپ کو پتہ ہے کیسے, ایک مشکل جب ایک معمہ ہوتا ہے بڑوں کے لیے آپ کیسے اسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ بعض مثالیں دیتے ہیں, پریکٹیکل مثالیں دیتے ہیں. اچھا ہم یہ الجبرا اور یہ ملٹیپلیکیشن کیسے سیکھے ہم نے؟ انگلوں کے اشاروں سیکھا نا, کہ انگلی اشارے کیوں کر کے سکھاتے ہیں بچوں کو؟ یا ہمیں جو پتہ یاد ہے کہ کتاب میں وہ پینسلز بنی ہوتی تھی, پینسلز جو ہیں تو چار پینسلز پانچویں پہ یہ کانٹا لگ جاتا تھا, یہ اس طریقے سے کیا ہے ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ آنکھوں سے بھی دیکھو, ہم یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, صرف رٹا نہ لگاؤ باقی آگے جے کر آؤ اس انفارمیشن کو دماغ کے اس حصے تک. اچھا اگر یہ دماغ کیسے بگڑ جائے, یہ ناسیہ جو ہے انسان کی خرابی ہے, اگر یہ بگڑ جائے نا, یہ نگیٹو میں آ جائے, شر میں آ جائے نا, تو شر پسندی یہاں سے ہوتی ہے اور حق بھی یہاں سے ہوتا ہے. آپ جیسے بھی اسے استعمال کریں آپ کی مرضی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ناصیتن کاذبتن خاطئہ, بس اس کی خرابی ہے, اب یہ سدھر نہیں سکتا. اس لیے ابو الحکم تھا, ابو جہل بن گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے. اور دل تک بات کو اترنے نہیں دیا ہے، حق کو قبول نہیں کیا ہے. اچھا، دل و دماغ کا جو کنیکشن ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، آج تک میڈیکل سائنس بھی اس کو حل نہیں کر سکی. ہم کہتے ہیں دماغ ہی کام کرتا ہے، لیکن آج کل سائنس ترقی کر گئی ہے اور کارڈیک نیورونز کی بات بھی کرتے ہیں. دل کے اندر بھی ایسے خلیے دماغ کے ہیں، کارڈیک نیورون جسے کہتے ہیں، کہ لوگ یہ سمجھ، ابھی اس پر میڈیکل سائنس آ رہی ہے، اس پہ خاص فیسلٹیز بھی آ رہی ہیں کہ کیا انسان دماغ سے دل سے سوچتا بھی ہے. فقہ اور فہم دماغ سے نہیں ہوتا میرے بھائی، میڈیکل سائنس کہتے ہیں دماغ سے ہوتا ہے. وہ یہ پوری میں نے بتایا کہ یہاں سے لے کے آنا ہے، یہاں سے لے کے آنا ہے، یہ سوچ اور بچار ہے، لیکن اصل فہم جو ہے تعلق دل سے، دل کو نکال لیا جائے، دل سے کنیکٹ ختم کر دیں، نہ یہ کام کرے گا شارٹ میموری، نہ یہ کام کرے گی یا آپ کا جو ہارڈ ڈسک ہے، دونوں ختم. تو دل سے گہرا سا تعلق ہے، اس لیے قرآن مجید میں فقہ سمجھ کے بعد کس چیز سے تعلق ہے، دل سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا جو ہے، دل میں خرابی، دماغ میں خرابی، جسم میں خرابی لازم آتی ہے، یاد رکھیں. تو اصل دل کی اصلاح ہے، دل کی اصلاح سے دماغ بھی درست ہو جاتا ہے، جسم بھی تندرست ہو جاتا ہے. قصہ ابھی باقی ہے. فلیدعو نادیا، ابو فلیدعو نادیا، تو وہ بلائے اپنی مجلس جتھے کو، اپنی جماعت کو بلائے. کون بلائے؟ قصہ رہ گیا. ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر کعبے کے نزدیک تمہیں میں نے دوبارہ دیکھا نا نماز پڑھتے ہوئے، تو تیری گردن کچل دوں گا میں. تو دوبارہ دیکھا تو ابو جہل نے آگے بڑھا، ابو جہل اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، قسم کھائی تھی کہ میں یہ کروں گا. اب اس کی جماعت والے ساتھ ہیں، ابو جہل کی خاص مجلس تھی جس میں لوگ جمع ہوتے تھے. فیصلہ کیا کرتا ہے، ابو حکم تھا پہلے، پھر جہالت کا باب بعد میں بنا. فیصلہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو مجمع ہوتا تھا، بارہ اس کا مقام تھا، تو اس کے اشارے پر لوگ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. تو اس کی جماعت والے دیکھ رہے ہیں ابو جہل اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قریب جاتے ہیں، تھوڑی دیر رکتا ہے ابو جہل وہاں پہ، پھر دو چار قدم پیچھے پلٹتا ہے، اور جب بوم بوڑتا ہے بربی قوم کی طرف، جماعت کی طرف، تو چہرہ کا رنگ اڑ چکا ہوتا ہے، واپس پڑھ کے چلا جاتا ہے، اپنی قسم پوری نہیں کر سکتا. تو جماعت والے نے پوچھا بھی کیا ہو گیا ہے، ابھی تم وعدہ پورا کرنے گئے تھے، تم نے تو گردن کو چلنی تھی، بڑے بڑے تمہاری باتیں تھیں، کیا ہو گیا ہے، سنے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیدعو نادیہ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس، اپنی مجلس، اپنے جتے کو، سندعو الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں فرشتوں کو، زبانیہ کو، زبانیہ خاص فرشتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے پیادوں کو، تو پیادے یعنی لفظ فرشتوں کے لیے درست نہیں ہے، جو صحیح ہے زبانیہ خاص فرشتے ہیں، جو جہنم کے فرشتے ہیں، عام فرشتے بھی نہیں ہیں، اور اتنے سخت فرشتے ہیں کہ جو حکم دیا جاتا ہے اس سے تعمیل کرنا جانتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی شفقت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل جانتے ہیں، بس بات ختم ہے. طاقتور ہیں اور باعمل ہیں، عمل کرنا جانتے ہیں. سند الزبانی، بلائے جو اپنے جتوں کو جس کو بلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ابو جہل نے کہا جانتے ہو محمد میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں دھمکی میں. تو اللہ نے فرمایا فلیدعو نادیہ سند الزبانی، اور یہی کچھ ہوا. کیا ہوا؟ ابو جہل کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جب قریب ہونا چاہا، ابھی فاصلہ تھا کعبے میرے بیچ میں، تو میں نے ایک آگ کی خندق دیکھی. لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگ کچھ نظر نہیں، میں نے اس کافر کو دکھا دیا، آگ کی خندق دیکھی جس میں عجیب پر والی مخلوقات تھیں، اگر میں قریب جاتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. ڈر کے مارے ابو جہل واپس پلٹا، نے کیا حق و قبول کیا، ولیکن قست قلوبہم، دل سخت ہو چکے تھے. کیوں؟ کیونکہ حق ماننا نہیں. ہر درمی کے انتہا دیکھیں آپ، سبحان اللہ، سند الزبان زبانی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. مومن کی حفاظت رب کرتا ہے، ہم اپنی حفاظت نہیں کرتے میرے بھائی. ہاں، جو احتیاط تدابیر وہ تو ہم کرتے ہیں، ہماری تدابیر کیسے ہوں گی، مخلوق ضعیف حضور ہماری طرح ہوں گی. جو رب کسی کی حفاظت کرے تو کیسے کرتا ہے؟ اس وقت ہماری عقلیں کام نہیں کرتی، نہ ہمارے سسٹم کام کرتے، نہ ٹیکنالوجی کام آتی اس وقت، وہ رب کریم کا کرم ہے. آخری آیت، کل لا تطعه، ہرگز نہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانو. تو کیا کرنا ہے؟ واسجد واقترب، اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو جا. سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھتے رہو، اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرتے رہو. روکنے والے روکیں گے، حق پر قائم ہو تو حق پر قائم رہو، رکاوٹیں ہوں گی، لوگ روکیں گے. بعض وقت اپنے پیاروں سے ابتدا ہوتی ہے، جو نہیں جانتے، حق سے بے خبر ہیں، وہیں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. آگے بڑھتے رہو، رکنا نہیں ہے. نافرمانی کسی کی اطاعت ہوتی نہیں، لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ سبحانہ وتعالی. اگر خاوند بیوی کو روکے حق سے تو بیوی کو نہیں رکنا چاہیے، معصیت نہیں کرنی چاہیے. اگر حاکم بھی حکم دے نافرمانی کا، رب کی نافرمانی کا، اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. اگر باپ بھی حکم دے، والدین حکم دے، کوئی بھی حکم دے نافرمانی کا، تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. اور یہاں پر یہ ابو جہل، یہ کافر، یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حفاظت ہم نے کرنی ہے تیری، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری نزدیکی حاصل کرتا رہے اور سجدہ کرتا رہے. وسجد واقترب. اس سورت کی ابتدا اقرا سے ہے، انتہا وسجد واقترب. کیا یکسانیت ہے دونوں میں؟ افعال امر ہیں. اقرا فعل امر ہے، وسجد فعل امر ہے، اقترب فعل امر ہے. خوبصورت انداز ہے، بیان کی خوبصورتی دیکھیں آپ. اقرا کی روشنی ہے تو وسجد واقترب بھی ہوتا رہے گا. سب سے پہلا لفظ اقرا، سب سے آخر لفظ کیا ہے؟ اقترب. جو علم آپ کو رب کے قریب نہ کر دے، اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے. جو علم آپ کو آپ کے رب کے سامنے سجدے میں نہ گرا دے، نہ جھکا دے، اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے. چاہے میڈیکل کا علم ہو، چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے دنیا کا کوئی علم بھی ہو، علم میں خیر تب ہے جب آپ اس علم کو اس دین کی خدمت کے لیے صرف کر دیتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں، اخلاص سے نیت سے کام کرتے رہتے ہیں. اور اخلاص سے نیت کے لیے علم کا حاصل کرنا لازمی ہے. ایمان کی مضبوطی ہوگی علم سے، پھر اخلاص میں بھی مضبوطی ہوگی. ایمان میں کمزوری ہے تو اخلاص میں بھی کمزوری لازم ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اخلاص میں کمزوری ہے اور ایمان میں مضبوطی، ناممکن ہے. لیکن نزدیکی حاصل کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، طلب علم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے، صلہ رحمی ہے، جتنے بھی فرائض ہیں، یہ نہیں ممکن مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اقرا علم ہے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے مدد ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے دعا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے. اور یہ علم جب آپ کو رب کے سامنے جھکا دے گا، واللہ دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. اگر علم حاصل کیا ہے اور علم نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے، اس علم میں واللہ کوئی خیر نہیں ہے. دنیا میں آپ کو کرسی بھی مل جائے گی، اقتدار بھی مل جائے گا، آپ پوزیشن بھی مل جائے گی، آپ کے ہاسپٹلز ہوں گے، میڈیکل سائنس میں آپ بہت نام کما سکتے ہیں، کسی سائنس میں بھی. لیکن اگر اس علم نے تمہیں رب سے دور کر دیا، کئی ایسے ڈاکٹرز دیکھے نماز نہیں پڑھتے، کئی ایسے انجینئرز ہیں جو اپنے رب کے راستے کو نہیں جانتے، کئی ایسے پی ایچ ڈی ہیں دنیا کی ٹیکنالوجی یا آئی ٹی وغیرہ میں، کسی اور سائنس میں بھی، لیکن راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی زناکاری کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتے. صحیح منہج، بعض ایسے اچھے لوگ بھی ہیں یعنی جو محرمات سے اجتناب کر چکے ہیں، دور ہیں، دنیا میں بڑے علم حاصل کر چکے ہیں، بڑے پوزیشن پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے دور ہیں، تو کیا خیر ہے اس میں؟ بلکہ دشمنی مول چکے ہیں اہل حق کے ساتھ، اور کہتے ہیں اور آئے دن تہمتیں لگاتے ہیں اور جھوٹ باندھتے رہتے ہیں، تو کیا خیر اس زندگی میں؟ اس علم کا کیا فائدہ جو تم نے حاصل کیا ہے؟ اس لیے اقرا ہے، بسم ربی کا، اور پھر آخر میں وسجد واقترب. اس سے پہلے منع ہے، کل لا تطعہ، جو تمہیں منع کریں راہ راست سے، صراط مستقیم سے، منہج السلف سے، خیر سے جو منع کریں ان کی بات مت سنو، اور اب رب کے نزدیکی حاصل کرتے رہو. علم کی روشنی میں واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، حفاظت میں وہی رب کرے گا. جان تو جانی ہے ایک دن، یہ نہ سمجھے کہ مریں گے نہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ کے انبیاء کو قتل کیا گیا کہ نہیں؟ بعض انبیاء کو قتل کیا گیا، کیا وہ باطل میں تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ کی آزمائش ہے، حق باقی رہا کہ نہ رہا. جان تو چلی جاتی ہے، حق باقی رہتا ہے. تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، یہ راستہ ہی ایسا ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے. انبیاء کی زندگی کیسے گزری ہے؟ ماننے والے زیادہ تھے یا نہ ماننے والے؟ دوست زیادہ تھے، دشمن زیادہ تھے؟ پریشان زیادہ تھیں، آسانیاں زیادہ تھیں؟ سبحان اللہ، سب کے سامنے قصے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن حق باقی رہا کہ نہیں، حق غالب رہا کہ نہیں، بات یہ ہے. ہم رہیں نہ رہیں، حق رہنا چاہیے، خیر کو رہنا چاہیے، اصل بات یہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.